اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی تیسرے رکوع سے آیت نمبر 21. اس رکوع سے یہود کی کچھ نافرمانیوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور عبرت ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اہل ایمان پر جو ظلم و ستم ہوا اس کا بیان فرمایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. یہ روش تھی یہود کی کہ وہ اپنے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انہیں بھی قتل کرتے ہیں جو لوگ عدل کا حکم دیتے ہیں. جہاں یہود نے یہ خباثت کی کہ اپنے انبیاء کو شہید کیا، وہاں آج انہی کی تقلید میں، اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہم نے سمجھا ترمذی کی روایت میں کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات کہ جو سابقہ امت پر آئے بنی اسرائیل پر، وہ میری امت پر بھی آ کے رہیں گے. تو آج ہم نے اپنے مجددین کو اور اپنے علماء کو کہ جو دین کا پرچارک کرنے والے ہیں، دین کی تعلیمات دینے والے ہیں، چن چن کر ہم نے بھی ان کی ٹارگٹ کلنگ ہے کہ جس کا یہ جرم ہم نے بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے عذاب کی کیفیات سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا کہ وہ قتل کرتے ہیں انہیں بھی کہ جو عدل کا حکم دیتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، پس نبی آپ بشارت دیجئے انہیں دردناک عذاب کی. دیکھیں یہ انداز ہے، موکنگ ہے، یہ طنزیہ انداز ہے. بشارت تو اچھی بات کی دی جاتی ہے، لیکن یہ ذرا طنزیہ انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں بشارت دیجئے دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، بیکار ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، یعنی اہل کتاب. یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کے احکامات کی طرف بلائے جاتے ہیں. لیحکم بینہم، کہ تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. شریعت کے جو بھی احکامات ہیں، کتابیں، وہ نازل ہوتی ہیں کہ تاکہ ان کے درمیان فیصلے ہوں، عدل کا معاملہ ہو. ثم یتولی فریق منہم، لیکن ان کی روش یہ ہے کہ ان میں سے ایک فریق ہے کہ جو کہ اللہ کے احکامات سے پھر جاتا ہے. وہم موردون، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. ذالک بانہم قالو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ لن تمسن النار الا ایام معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی بس وہ عدل تاکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہوا محسوس ہو، ورنہ تو ہم تو بنائے گئے جنت کے لیے. یہ باطل زوم ان کے ہم پڑھ آئے سورہ بقرہ میں، لیکن یہ ہے کہ بس دوسروں کی آنکھوں میں جھول دھوکنے کے لیے، دھول جھونکنے کے لیے، اور اللہ بس تھوڑی دیر کے لیے ڈالے گا اور ادھر سے جو ہے وہ چور دروازے سے ہمیں نکال لے گا جنت کے لیے. تو یہ بڑے جرت والے یعنی الفاظ ہیں، اور آج بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو کیونکہ مسلمان ہیں، اور صحیح روایت ہے وہ کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر جہنم میں اپنے جو بھی گناہ ہیں اس کی سزا بھگت کے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو کہا جاتا ہے اس حدیث کو بیس بنا کے کہ بھئی چلو داخل تو ہو جائیں گے نا جنت میں، کچھ دیر کے لیے چلے بھی گئے اگر جہنم میں، تو پھر بالآخر ہمارے لیے تو جنت ہی ہے. بڑے جرت والے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ان جرتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ذرا غور کرو بھائی کہ وہ ماچس کی تیلی کی آگ کہ جو آج انسان کی بنائی ہوئی آگ ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو وہ جہنم کی آگ کہ جو اللہ نے بھڑکائی ہے، نار اللہ الموقدہ، جو ستونوں کی مانند گھیرے ہوئے ہوگی، تو لہذا وہ آگ تم برداشت کر لو گے چند دن. تو جو یہود کے بھی یہ جرت والے الفاظ تھے، آج ہماری بھی روش انہی کی دیکھا دیکھی ہم بھی یہ جرت والے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ غرہم فی دینہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. ما کانوا یفترون، اس نے کہ جو کہ وہ گھڑتے تھے. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فی، کیا حال ہوگا کہ جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے کہ جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر شخص پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا کہ جو اس نے اس دنیا میں کمایا. گناہ کمائے اس کی سزا ہے اجر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں اس نے کی ہیں، نیکیاں کمائی ہیں، تو اس کا اجر ہوگا. جو ہوگا اسے پورا پورا دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. اب یہ جو اگلی آیت ہے بڑے پیارے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبت تھی ان الفاظ سے، نماز تہجد میں کثرت سے ان الفاظ کا، اس آیت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ فرمائیے کہ اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے۔ یہ دونوں طرح کی آزمائش ہے اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے، اصل بادشاہت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے کچھ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ہاں، عزت اور ذلت کے معیارات ہیں کہ جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور سیرت مطہرہ میں ہمارے سامنے واضح کر دیے ہیں۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، یہ عقیدہ اگر پختہ ہو جائے شخص کے اندر تو بڑی ایک باوقار شخصیت ہے کہ جو کہ پروان چڑھتی ہے، سامنے آتی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور وہ بے جان سے جاندار کو نکال دیتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکال دیتا ہے۔ انڈا اور مرغی تو اس کی تو ایک عام مثال ہے، جاندار سے بے جان ایک انڈا ہے کہ جو کہ نکل ہے، اور بے جان سے ایک جاندار مرغی ہے کہ جو کہ برآمد ہو رہی۔ لیکن اس کی ایک اور مثال عرب کا معاشرہ اگر غور کریں کہ بالکل بے جان معاشرہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ہر طرح کی شرک، گمراہی، الحاد، مادہ پرستی اس میں تھی۔ لیکن اس مردہ قوم میں سے، بنجر لوگوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ قوم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ ہے کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت وہ نکال دے۔ تو اللہ ہی ہے کہ جو بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور جسے چاہے وہ بے حساب رزق ہے کہ جو کہ عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں، ہمارے لیے آئینہ ہے، یعنی وہ کہ جو اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نقشہ ہمارے سامنے کھینچ رہا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، اور مومن نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، مومن نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست۔ کس کا حکم ہے؟ اور 1400 سال پہلے یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بار بار، سورہ نساء میں بھی ہم پڑھیں گے، سورہ آل عمران میں بھی یہ تکرار ہے کہ جو کہ ان الفاظ کی کم و بیش، الفاظ کی تبدیلی سے وہ آئے گی، کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اہل ایمان کا آپس میں ایک اتحاد ہو۔ کس کے مقابلے میں؟ کفار کے مقابلے میں۔ جس طرح سے اہل ایمان کے مقابلے میں کفار، وہ الکفر ملتوں واحدہ، ایک یکجان وہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کو آپس میں نرم دل ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، رحماء بینہم کی کیفیت آپس میں ہونی چاہیے۔ کفار کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ اس طرح سے نہ ہو کہ وہ دلی ہمدردی، کوئی دلی لگاؤ ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو مومنوں کو چھوڑ کر مومن کافروں کو دوست نہ بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ، اور جو یہ کرے گا، کافروں کے ساتھ پینگے بڑھائے گا، دوستیاں رچائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا پھر کوئی تعلق جو ہے وہ اللہ سے نہیں۔ تو لہٰذا دیکھ لیجئے، 1400 سال پہلے یہ احکامات ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے، لائن 11 کے بعد ہم نے جو غداری کی اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے۔ ایک فون آتا ہے جرنیل کے پاس، آر یو ود اس اور ناٹ، اور بتاشے کی طرح وہ جرنیل کو جو بڑے مکے دکھاتا تھا پہلے، وہ بیٹھتا ہے اور ہر چیز اپنی نچھاور کر دیتا ہے دشمن قوم اور ایلائے کے سامنے، اپنے ہوائی اڈے دیتا ہے، کتنی ہزاروں پروازیں یہاں سے دشمنوں کی اڑ کے ہمارے ہوائی اڈے سے جاتی ہیں، اور ہمارے بھائیوں کی خون کی ہولی ہے کہ جو کہ کھیلتی، کس طرح سے اپنی انٹیلیجنس ہے کہ جو کہ شیئر کی جا رہی ہوتی۔ اور جتنا ہم سجدے ریز ہوتے چلے گئے، اتنا وہاں سے جو ڈیمانڈ آتی گئی وہ کس بات کی آتی گئی؟ ڈو مور، ڈو مور، ڈو مور، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ اور جتنا ہم اور دیتے چلے گئے، اتنا اتنا وہ ذلیل ہمیں کرتے چلے گئے۔ جتنا ہم سجدہ ریز ہو گئے تمام باتوں پہ، اس کے بعد انہوں نے جو عزت دی ہم جلدی بھول جاتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ میں پاکستان کو کتا بنا کر جو ہے وہ دکھایا، یاد ہے نا سب کو، کتا بنا کر واشنگٹن پوسٹ میں وہ دکھایا پاکستان کو انہوں نے. یہ عزت ہے کہ جو کہ ہم نے دی. او بھائی عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم کہاں آئی ایم ایف کے گود میں جا کے بیٹھتے ہو, امریکہ کی گود میں جا کے عزت تلاش کرتے ہو؟ کوئی عزت نہیں ہے. ان کی کیا عزت ہے کہ وہ جو تمہیں عزت دیں گے؟ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ, اس کا خوف ہم اپنے اندر رکھو, تمام خوفوں سے تمہیں نجات مل جائے گی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا, کافروں سے پینگے بڑھائے گا, تو اس کا پھر کوئی تعلق جو ہے وہ اللہ سے نہیں ہے. ہاں ایکسیپشن یہ دی گئی کہ الا ان تتقوا منہم تقا, سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرو. یعنی فقط اپنی جان بچانے کے لیے دین اسلام میں رخصت دی گئی ہے کلمہ کفر کہنے کی. کب؟ اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن یہ نہیں کہ ان کے ساتھ دلی ہمدردی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ پوری قوم کے سودے کر دیے جائیں, اور یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں یا اسلام کے کوسٹ پر جو ہے وہ ان کو سارے شیئرنگ کی جا رہی ہے, ہوائی اڈے, انٹیلیجنس, سب کچھ شیئر کر دی جائے. یہ تو قطن نہیں کہا. اپنی جان صرف ذات کے اعتبار سے بات ہو رہی, اپنی جان بچانے. جس طرح سے ملتا ہے روایات میں کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی نے عظیمت کا پہلو اختیار کیا, کلمہ کفر نہیں کہا, جان دے دی. زوجہ محترمہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی نے, پہلی شہید خاتون, عظیمت کا پہلو اختیار کیا, رخصت کو نہیں اپنایا, جان دی. لیکن صاحبزادے ہیں ان کے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ, بڑا ظلم و ستم کیا ابو جہل, تو انہوں نے اوپر کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچائی اور روتے ہوئے گئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کلمہ کفر کہہ دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا دل سے کہا ہے یا اوپر سے کہا؟ کہا اوپر سے. کہا کہ پھر ٹھیک ہے, اجازت ہے, رخصت ہے, یہ رخصت ہے کہ جو کہ یہاں پر آ رہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دلی ہمدردی کا معاملہ ہو اور سب کچھ لٹا دیا جائے اور مسلمانوں کی کوسٹ پر اور اسلام کی کوسٹ پر یہ سارے کام کیے جائیں. یہ تو قطعاً اجازت نہیں. فرمایا وہ یحذرکم اللہ نفسا, اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے, اسی سے ڈرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدو, جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو. یا علم اللہ, کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. وہ یعلم, اور وہ جانتا ہے, ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر شے پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ, اور جس دن ہر شخص موجود پائے گا کہ جو اس نے کی کوئی بھی نیکی حاضر پائے گا, اور وما عملت من سو, اور جو اس نے کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی حاضر پائے گا. ومن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شرا یرہ, ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا بدی انسان نے اس دنیا میں کی ہوگی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. کاش کہ ان آیات پر ہمیں یقین ہو جائے. کوئی نیکی یا بدی ہوگی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پوری فلم ہے کہ جو کہ چلا دی جائے گی. آج تو یہ آیتیں سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ جو یہ کیمروں کے ذریعے سے انسان کی ایک ایک ادا وہ کیپچر کر لی جاتی, ورنہ 14 سال پہلے تو سلوٹ کرنا چاہیے ان آیات پر ایمان صحابہ کرام وہ لے کر آئے کہ ایک ایک عمل کیسے نوٹ کیا جا رہا ہے. تو آج تو یہ کیمروں نے جو ہے یہ کام بڑا آسان کر دیا. جب یہ انسان کی ہر ادا نوٹ کر کے اور کیپچر کر کے کئی سالوں بعد پوری فلم وہ دیکھ سکتا ہے, تو اللہ جو اللہ کل شیء قدیر ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ انسان کے ایک ایک عمل کو جو ہے وہ ریکارڈ کر لے اور پھر روز قیامت جو ہے وہ اس کے سامنے وہ فلم ہے کہ جو کہ چلا دی جائے. تو فرمایا ایسا ہونا ہے. تود لو ان بینہ و بینہ امدن بعیدہ, اور وہ آرزو کرے گا اس وقت کہ کاش اس کے اور اس کے برائی اور اس گناہ کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے اور جدائی ہو جائے. ویحذرکم اللہ نفسہ, اور دیکھو اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے, اسی کا خوف رکھو. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ شفقت کرنے والا ہے, بڑا رؤوف ہے اپنے بندوں پر. اب اس کے بعد بڑی قیمتی آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 31 سورہ آل عمران کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ قل, اے نبی آپ فرمائیے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کنتم تحبون اللہ, دیکھو اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا اظہار کیسے ہوگا, کیسے پتہ چلے گا؟ فتبعونی, تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. یعنی اللہ کے رسول سے کروایا جا رہا ہے کہ اگر واقعتاً تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ کہ تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. اس کے فائدے کیا ہیں؟ فرمایا کہ یحببکم اللہ، پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کے حبیب سے محبت کرو گے تو اللہ محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے کہ جو رسول سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں اتباع کی بات آئی ہے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت کی بھی بات آتی ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اتباع رسول۔ تو یہ اطاعت رسول اور اتباع رسول میں کیا فرق ہے، اس کو ذرا سمجھیے کہ اطاعت میں حکم کا انتظار ہوتا ہے، حکم آ گیا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کرنے ہی کرنا ہے، تو اطاعت میں حکم کا انتظار ہوتا ہے، لیکن اتباع میں حکم کا انتظار کیے بغیر کسی محبوب کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ہے اتباع اور اطاعت میں فرق۔ جس طرح سے اگر بات سمجھائی جائے کہ ایک ٹیبل پر بچے بھی بیٹھے ہیں، والد بھی بیٹھے ہیں، کھانا چل رہا ہے اور والد صاحب کو ایک دم سے دھسکا لگتا ہے، تو لہٰذا اب فرما بردار اولاد کیا ہوگی، کون سی ہوگی کہ وہ بیٹھ کر انتظار کرے کہ والد صاحب جب حکم دیں گے پانی لانے کا تو میں اٹھوں گا اہتمام کے ساتھ اور پھر پانی لا کر اور والد صاحب کے سامنے پیش کروں گا اور اس وقت تک کیا حشر ہو جائے؟ نہیں، بلکہ فرما بردار اولاد حکم کا انتظار کیے بغیر ان کی محبت میں سرشار ہو کر والد کی وہ فوراً اٹھے گی اور ادب کے ساتھ تیزی سے پانی لا کر پیش کرے گی۔ تو یہ ہے اتباع اور اطاعت میں فرق۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، اور اتباع رسول کے حوالے سے جہاں مسواک کی جو بھی سنت ہے بڑی محبوب ہے، ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سوتے تھے اس کا اہتمام کر کے سونا چاہیے، یہ ساری سنتیں اپنی جگہ بڑی محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محبت اور اپنے عمل میں رچنے بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ انسان کا طرز عمل اگر یہ ہو کہ مسواک بھی کی جا رہی ہے اور دائیں کروٹ سویا بھی جا رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کا چھوڑا ہوا دین جو ہے وہ مغلوب ہو اور وہ لاچار ہو اور وہ دشمن اس کو پاؤں تلے روند رہے ہوں، اور یہ کہ اس وقت وہ مسواک کر رہا ہو، تو آپ اس کی محبت کا کیا معیار قائم کریں گے؟ چلیں ایک اور مثال سے بات سمجھی جائے کہ غزوہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور فاقے سے گزر رہے ہیں، دو پتھر باندھے ہوئے، سخت ترین مرحلہ ہے، پورا اعلائی دشمن کا وہ گھیرے ہوئے مدینہ کو، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کے الفاظ آتے ہیں، اہل ایمان ہرا مارے گئے۔ اس وقت ایک گھر میں بیٹھ کے ایک کوئی یعنی محبت کا دعوے دار، اللہ کے رسول کی محبت کا دعوے دار وہ مسواک کر رہا ہو اور اللہ کے رسول میدان عمل میں اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہوں، تو اس محبت کرنے والے کی محبت کا کیا معیار آپ مجھے بتائیں گے، کیا قائم کریں گے؟ اسے تو کہاں ہونا چاہیے تھا، میدان عمل میں دست و بازو بننا چاہیے تھا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اللہ کے رسول کا دین ہے کہ جو کہ اس وقت بالکل بے یار و مددگار ہے، مغلوب ہے، اسے غالب کرنے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ تو پوری زندگی کا جو لائن آف ایکشن اللہ کے رسول کا، پوری زندگی ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک، دعوت دین، اقامت دین، یہ دو بڑے کام ہیں کہ جو کہ سنت آپ کی رہی ہے۔ تو ہر مکتب فکر سے اس کو کوئی اختلاف نہیں ان دو بڑی سنتوں سے، تو ساری سنتیں اپنائی جائیں بڑی محبوب ہیں، لیکن ہماری زندگیوں سے اگر امتی ہونے کی حیثیت سے یہ دو بڑی سنتیں نکلی ہوئی ہوں، اس کے حوالے سے کوئی حساس معاملہ نہ ہو، تو پھر اپنا محبت کا جو بھی معیار ہے اسے جانچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی، میری اتباع کرنی ہوگی، اللہ کے رسول سے فرمایا گیا۔ اس کے دو فائدے ہیں، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں تو وقت کم ہے لیکن استاد محترم کی بڑی پیاری کتابچہ ہے بلکہ حب رسول اور اس کے تقاضے، انشاءاللہ یہ آپ کو مکتبے پہ اویلیبل ہوگا، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ 50% رعایت پر رمضان المبارک میں یہ مکتبہ ہے کہ جو آپ کے لیے سجا ہے، یہ پرائز کچھ نہیں ہوتی، اصل جو چیز ہے خزانہ وہ اس کی جو وہ تحریر ہے، اس کے اندر جو خزانہ موجود ہے جو زندگیاں تبدیل کرنے والی ہیں بات، اللہ تعالیٰ اس سے بھی استفادے کی توفیق دے۔ فرمایا قل اطیع اللہ والرسول، اے نبی آپ فرمائیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فإن تولوا پھر اگر تم نے اس سے روگردانی کی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو تو دوست نہیں رکھتا. اب اس کے بعد یہ ابتدائی جو حصہ ہے 32 آیات پر مشتمل وہ یہاں مکمل ہوا. اب آیت نمبر 33 سے اور آیت نمبر 63 تک 63 یہ عیسائیوں سے خطاب کا رخ ہے کہ جو کہ آ رہا ہے، اور عیسائیوں کے جو غلط عقائد ہیں ان کی تصحیح ہے کہ ان کا ابطال وہ کیا جا رہا ہے. نجران سے ایک 60 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا وفد آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی صحیح تصورات اہل ایمان کے ان کو جانچنے کے لیے، اور مناظرہ بھی ہے کہ جو کہ انہوں نے کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب وہ احکامات ہیں، عیسائیوں سے خطاب خاص طور پر آ رہا ہے. فرمایا، اب اس سے پہلے حضرت مریم سلام علیہا کی جو عظمت ہے، جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کا تذکرہ پہلے. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نو اور ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو علی العالمین سارے جہان پر. ذریتم بعدہا من بعد، وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اس قالت امرأۃ عمران، اور جب مریم سلام علیہا کی والدہ یعنی عمران کی زوجہ نے کہا، جو کہ مریم سلام علیہا کی والدہ تھی، کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، کہ اے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے بطن میں ہے وف کرتے ہوئے. یعنی اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب دل میں یہ ارادہ کر رہی ہیں کہ بیٹا ہوگا تو میں اسے دین کے لیے اللہ کی راہ میں بالکل وف کر دوں گی. فتقبل منی، تو اے اللہ مجھ سے یہ قربانی قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما وضعتھا، پس جب عمران کی زوجہ مریم سلام علیہا کی والدہ نے مریم سلام علیہا کو بچی کو جنا، قالت ربی انی وضعتھا انثا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنا ہے. تو اس پر اللہ کا تبصرہ، یعنی وہ سمجھ نہیں تھی کہ بیٹا ہوگا تو اللہ کی راہ میں وہ خدمت کرے گا اور خادم دین بنے گا، تو اس پر اللہ کا تبصرہ سننی ہے. واللہ عالم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کہ اس نے جنم دیا ہے. ولیس الذکر کالانثى، اور کہاں ہو سکتا ہے لڑکا اس لڑکی جیسا. کہاں یہ بچی مریم سلام علیہا، ان کی عظمت کا بیان، اور کہاں لڑکا، تو کہاں ہو سکتا ہے لڑکا اس لڑکی جیسا. وانی سمیتھا مریم، اور والدہ نے کہا کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے. وانی اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اللہ میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردوس سے. فتقبلہا ربھا بقبول حسن، تو ان کو ان کے رب نے اچھی طرح سے ان کی نظر کو قبول کیا. وانبتھا نباتا حسنا، اور ان کو اچھی طرح سے مریم سلام علیہا کو پروان چڑھایا. وکفلہا زکریا، اور مریم سلام علیہا کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا. یہ زکریا علیہ السلام ہیکل سلیمانی میں رہتے تھے، اور یہ رشتے میں مریم سلام علیہا کے خالو تھے. ان کی کفالت میں پھر مریم سلام علیہا کی پرورش ہوئی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں داخل ہوتے تھے کہ جہاں رہائش تھی مریم سلام علیہا کی، تو وہ کیا پاتے تھے؟ وجدا اندہا رزقا، تو ان کے پاس وہ طرح طرح کے رزق، یعنی اس کے دونوں معنی ہیں، اکثر معنی تو کیے گئے کہ بے موسمی پھل جو کہ اللہ کی طرف سے خاص وہ دیے جاتے تھے مریم سلام علیہا کو، تو زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں آتے تو وہ بے موسمی پھل پاتے، یا رزق کے معنی، کیونکہ ہر نعمت اللہ کا رزق ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی علم و حکمت کی باتیں تھیں جو مریم سلام علیہا کی زبان سے وہ نکلتی تھیں، زکریا علیہ السلام وہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ بچی اور اس طرح سے علم و حکمت کی باتیں. تو قالا یا مریم، تو زکریا علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ انا لکی ہذا، اے مریم یہ کہاں سے یہ بے موسمی پھل، یہ علم و حکمت کی باتیں تیرے پاس آتی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو مریم سلام علیہا نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اب کیونکہ زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تو کس کس طرح سے اپنے بندوں کو نواز رہا ہے، تو فوراً 10 بستہ اپنے رب کے حضور دعا کر دی اولاد کی، کہ ٹھیک ہے میری عورت وہ بانج ہو گئی زوجہ، میں بوڑھا ہو گیا، لیکن اللہ کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں، اللہ اسباب کا تو پابند نہیں، اسباب اللہ کے پابند ہیں. تو ہنالک دعا زکریا ربا، تو وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دس بستہ دعا کی کہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما. دیکھیں مخصوص نہیں کہ لڑکا یا لڑکی، نہیں، پاک اولاد جو بھی تو دے گا لیکن وہ ہو پاک اولاد. اللہ تعالیٰ یہی طرز عمل ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق دے. انک سمیع الدعاء، اور اللہ تو بے شک دعا سننے والا ہے. فنادتہ الملائکہ، تو انہیں آواز دی فرشتوں نے. کب؟ وہو قائم یصلی فی المحراب، کی جگہ زکریا علیہ السلام اپنے حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا علیہ السلام اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. وہ سیدہ، اور وہ سردار ہوں گے. وہ حسورہ، اور اپنے نفس کو قابو کرنے والے ہوں گے. وہ نبی من الصالحین، اور وہ نیک و کار نبیوں میں سے ہوں گے. اب اس کے بعد ایک بندہ جب وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کسی شے کی، اور ایک دم سے اسے خوشخبری دے دی جائے کہ لو بھائی یہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، تو پھر وہ اس شے کو پا کے اور اس شے کو سن کے وہ ری ایشور کراتا ہے، یعنی وہ خوشخبری کو ری ایشور کرتا ہے کہ واقعی کیا ایسا ہی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ جیسے خوشخبری دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بیٹے کی، قال ربی انا یکون لی غلام، تو شدت تحسر میں، خوشی میں زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. وقت بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے. ومرآتی آخر، اور میری عورت تو بالکل بانج ہو چکی ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اب دیکھیں اس واقعے میں عیسائیوں کا جو غلط عقیدہ ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا نا. کیوں بیٹا قرار دیا تھا؟ بن باپ کے جو پیدائش ہوئی موزانہ طور پر، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دی. تو ان کے اس غلط عقیدے کا رد ہے کہ جو اس مثال کے ذریعے سے کیا گیا زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، کہ بھئی بن باپ کے یعنی موزانہ جو بھی پیدائش ہے، اگر تمہارے نزدیک وہ الوہیت میں پھر اسے شامل ہونا چاہیے، کوئی وہ خدا بن جائے یا خدا کا بیٹا قرار دیا جائے، تو پھر زکریا علیہ السلام کو کیا بناؤ، یحییٰ علیہ السلام کو کیا بناؤ گے؟ ان کی تو پیدائش تو موزانہ طریقے پر ہوئی کہ جب دونوں بوڑھے ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیا، تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو کیا بناؤ گے؟ انہیں بھی بڑا بناؤ گے. اور پھر آگے جا کے آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے عیسائیوں، کہ بھئی ان کے نہ تو باپ تھے نہ بیٹا تھے، یعنی نہ باپ تھے نہ ماں تھی. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرما دی، انہیں کیا بناؤ گے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ غلط عقیدے کی جو رد ہے وہ کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ قال ربی جعل لی آیا، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ میرے لیے آپ کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. قال آیتک، تو اللہ نے فرمایا کہ زکریا آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ آپ لوگوں سے تین دن تک بات نہیں کر سکیں گے. الا رمزا، مگر صرف اشاروں کنایوں میں. بس کو ربا کا کفیرہ، بس آپ اپنے رب کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کیجئے. وہ سب بھی بلاشی والابکار، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کیجئے. وہ اس قالت الملائکہ، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اب مریم سلام علیہا کی جو بھی عظمت ہے اس کا بیان ہے، کہ اے مریم سلام علیہا ان اللہ استفا کی، بے شک اللہ تعالی نے آپ کو چن لیا ہے. وہ تہارا کی، اور آپ کو پاک کیا ہے. کس سے پاک کیا؟ یعنی جو یہود نے ولد الزنا کی تہمت ہے کہ جو کہ بی بی مریم سلام علیہا پر لگائی تھی، لہذا اس حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر جو یہ الزام لگا تھا اس سے آپ کو پاک کیا گیا. واصطفا کی علی نساء العالمین، اور آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ تعالی نے برگزیدہ کیا ہے اور آپ کو چن لیا ہے. یا مریم اقنوتی لربک، اے مریم سلام علیہا آپ اپنے رب کی فرما برداری اختیار کیجئے. وسجدی، اور اسے سجدہ کیجئے. ورکعی ما راکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کا رخ کر کے کلام کیا جا رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور یہ غیب کی خبریں ہیں نبی، کہ ہم آپ کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے، یہ وحی کے ذریعے سے یہ سارے واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ قرآ کے ذریعے سے وہ فال یعنی قلم ڈال رہے تھے قرآ کے لیے، قرآندازی کے لیے، یعنی جب یہ مریم سلام علیہا کی پیدائش ہوئی تو ایک تنازع یہ کھڑا ہو گیا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ میرے زیر کفالت آئیں، میں ان کی پرورش کروں، تو لہٰذا پھر قرآن دازی ہے کہ جو کہ کرائے گئی، تفصیلات انشاءاللہ مزید آگے آ جائیں گے۔ تو نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ قلم ڈال رہے تھے سمندر میں قرآن دازی کے لیے، ایہم یفلو مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، تو بہرحال یہ قرآن نکلا ہے پھر زکریا علیہ السلام کے لیے۔ وما کنتا لدہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت موجود نہ تھے کہ جب وہ ان کی کفالت کے حوالے سے آپس میں جھگڑتے تھے۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم سلام علیہا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اللہ بے شک آپ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کلمے کا لفظ استعمال کیا، یعنی کلمہ کن نے اللہ کی طرف سے وہ کردار ادا کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں جو والد کا کردار ہوتا ہے، بن باپ کے آپ کی پیدائش ہوئی، تو فرمایا کہ آپ کو ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام و سلام علیہا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں وہ اور آخرت میں بڑے باآبرو ہوں گے، صاحب عزت ہوں گے، ومن المقربین، اور مقربوں میں سے ہوں گے، ویکلم الناس فی المہدی وکہلا، اور وہ لوگوں سے یعنی گود میں، پنگھوڑے میں، گہوارے میں اور پختہ عمر میں باتیں کریں گے، ومن الصالحین، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو دوبارہ آمد ہے قرب قیامت، اس پر ایک دلیل ہے کہ جو ان جملوں اس جملے میں ہمارے سامنے آ رہے، یعنی فرمایا کیا جا رہا ہے، دو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ کلام کریں گے لوگوں سے بالکل بچپنے میں جب وہ گود میں ہوں گے، تو لہٰذا یہ بھی معجزہ ہوا جب مریم سلام علیہا پیدائش کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بچے تھے لے کر آئیں قوم کے پاس، تو قوم حیران کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، تمہارا تو نکاح نہیں ہوا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، بچے کی طرف اشارہ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں ایسے کلام کیا کہ جیسے کوئی بڑا کلام کرتا، یہ معجزہ تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کلام کریں گے لوگوں سے بچپنے میں بھی اور پختہ عمر میں بھی۔ اب دیکھیے رفع آسمانی جب ہوا روح اور جسم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا، اس وقت پختہ عمر نہیں تھی، تو لہٰذا وہ تو پہلے ہی رفع آسمانی ہو گیا، تو پختہ عمر سے مطلب کیا ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہوگی، نبی کی حیثیت میں نہیں بلکہ اب امتی کی حیثیت سے وہ آئیں گے، اور جو بھی فتنہ دجال ہے، جو مسیح دجال، جو بڑا وہ دجال شخصیت وہ آنے والا ہے، اس کو وہ ختم کریں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کلام کریں گے لوگوں سے بچپنے میں بھی اور پختہ عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ، تو مریم سلام علیہا نے حیرت سے پوچھا کہ اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اِذَا قَضَى أَمْرًا، اور اس کے کرنے میں کیا مشکل ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس وہ یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اس کو سکھائے گا، یعنی کتاب یعنی احکامات، تورات کے احکامات، والتورات والانجیل یعنی تورات اور انجیل کے احکامات، یعنی بہت ساری باتیں جو کہ تورات کی ہیں وہ یعنی جاری رکھے گا اللہ تعالیٰ انجیل میں بھی، اور انجیل کے احکامات وہ کتاب انہیں عطا کرے گا، لیکن وہ رسول الا بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کس کی طرف؟ اب دیکھیں الفاظ یہاں آپ کے سامنے متن، پوری انسانیت کی طرف رسالت نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ رسول الا بنی اسرائیل، خاص بنی اسرائیل کی طرف وہ کیا ہوں گے، وہ رسول ہوں گے۔ یہ تو پھر سینٹ پال نے آ کے بعد میں یہ گڑبڑ کی ہے، اور وہ عیسائیت ہی کا اس نے خاتمہ کر دیا، اور یعنی عیسائیت کو جاری کر دیا پوری انسانیت کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول ہوں گے، اور پوری انسانیت کے رسول وہ کون ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب منظر بدل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اب بڑے ہو گئے، ان کو جو معجزات ہیں اس کی لسٹ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انی قد جئتکم بآیت من ربکم، اور یہ کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے کہ میں تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے معجزات کے ساتھ آیا ہوں. انی اخلق لکم من طین کہیہت الطیر, اور میں تمہارے لیے گارے سے ایک پرندے کی شکل ہے کہ جو کہ بناتا ہوں, مٹی سے ایک پرندے کی مورتی بناتا ہوں. فانفخ فی, اور اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرم باذن اللہ, تو وہ پرندہ ہو جاتا ہے, اڑنے والا ہو جاتا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. یعنی اس میں جو بھی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. یہ مادہ پرستی کی نفی ہے باذن اللہ کے جو الفاظ ہیں. وہ ابری الاکما والابرص, اور میں بالکل ٹھیک کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو. ہاتھ پیرتے تھے تو وہ جو بالکل مادرزاد اندھا تھا وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا, بینا ہو جاتا تھا, اور کوڑی کا مرض وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ اوہی الموت باذن اللہ, اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے مردے کو کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. وہ انبئکم بما تاکلون, اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں کیا کھا کے آئے ہو. وما تدخرون فی بیوتکم, اور جو تم اپنے ذخیروں یعنی گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو جو بھی مال وغیرہ ہیں, میں وہ بھی جانتا ہوں, وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں. ان نفی ذالک الایت لکم, اور بے شک اس میں تمہارے لیے معجزات ہیں, نشانی ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو اور واقعتاً ایمان لانے والے ہو. وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, اور میں اپنی پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں. اور ولی احل لکم بعد الذی حرم علیکم, اور تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں کہ جو تم پر حرام کی گئی تھیں. وجئتکم بآیت من ربکم, اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے میں نشانی لایا ہوں, معجزات لایا ہوں. فتق اللہ, دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. واتیون, اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فعبدو, پس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے بالکل سیدھا راستہ. فلما احس عیسی منہم الکفر, پھر جب عیسی علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے آئے ہیں تو انہوں نے یہود کے علماء پر بڑی نکیر کی کہ بھئی تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ جیسے قبروں کی حالت ہوتی ہے کہ ان پر قبروں پر جو ہے وہ وائٹ واش ہوا ہوا ہوتا ہے, کلر باہر سے ہوا ہوا ہوتا ہے اور اندر گلی سڑی ہڈیوں کی سوا کچھ نہیں ہے, تم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہو. یہ یہود کے علماء پر نکیر کی کہ جو فتویٰ فروشی کرتے تھے, اور تمہاری مثال تو ایسی ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نگل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوکس ہے اور بڑی بڑی حرام خولیاں ہیں کہ جو کہ گلپ ڈاؤن ہو رہی ہیں, نگلی جا رہی ہیں. تو لہٰذا جب یہ نکیر یہود کے علماء پر فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نے, تو یہود کے علماء نے کہا کہ بھئی یہ جو معجزات ہے نا, یہ معجزات نہیں ہیں, یہ جو عیسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے, اور جادو دین اسلام میں کفر ہے, اور کفر کر کے عیسیٰ علیہ السلام مرتد ہو گئے, اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ سلیب دینا, ان کو سلیب دے دی جائے. تو انہوں نے سلیب دینے کی پھر کوشش کی. تو یہ جب کفر کو محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے, تو پھر انہوں نے ندا دی ہے قال من انصاری الی اللہ, انہوں نے فرمایا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. یعنی نوٹ کیجئے, یہ ہے وہ مسنون اساس. جب جب دین کے غلبے کے لیے کوئی اجتماعیت وجود میں آئے گی, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ کیسے وجود میں آئے گی کہ ایک شخص کے جس کو احساس ہو واقعتاً اس ذمہ داری کا, فریضے کا, تو وہ کھڑا ہوگا اور وہ افراد کو جمع کرے گا, من انصاری الی اللہ کا نعرہ لگایا, کون ہے میرا مددگار اس دین کی اقامت کی ذمہ داری کے لیے. تو لہٰذا پھر لوگ ہیں کہ جو کہ اس دعوت پر لبیک کہیں گے, وہ ساتھ آئیں گے, اور ایک اجتماعیت ہے کہ جو کہ وجود میں آئے گی, کہ جس طرح سے مکے کی سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ جو کہ بنائی بیعت سموتات کے ذریعے سے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ندا دی کہ من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے, یعنی اصل مدد تو وہ اللہ کی ہے. اللہ کی مدد سے مراد کیا؟ اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد یہ ہمارے کاندھوں پر ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو جواب دیا حواریوں نے, جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ساتھی تھے ان کے لیے اصطلاح ہے صحابی کی, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کے لیے اصطلاح ہے حواری کی. تو فرمایا حواریوں نے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں, دین کے لیے آپ کی مدد کریں گے. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر. وشہد بانا مسلمون, اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت, اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے کہ جو تُو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع شاہدین تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے اے اللہ تو لکھ لے، ومکروا ومکر اللہ اور انہوں نے بھی چالے چلیں مکر کیے اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب یہ چالیں کیا چلیں، تو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ یہود کے علماء نے پھر نکیر کرنے پر انہیں سلیب دینا چاہی، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب رومی جو بھی فوج تھی انہوں نے اب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا تھا سلیب دینے کے لیے، تو لہٰذا اب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک غدار حواری نے غداری کی، اس نے رومی فوج سے کہا کہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، یہ پورا جو برنباس کی انجیل ہے اس میں یہ پورا واقعہ ہے کہ جو کہ ملتا ہے، سازش کا ذکر وہاں پر ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس نے کہا میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اور وہاں جا کے میں جس کو کہوں استاد، تو لہٰذا تم سمجھ جانا کہ ہم استاد کس کو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، انہیں پکڑ لینا۔ تو لہٰذا اب یہ غدار آیا ہے رومی فوج کے ساتھ اور جس حجرے میں عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ اندر داخل ہوا اکیلے، اور اسی وقت پھر ہوا یہ کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور چھت پھٹی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ رفع آسمانی کر لیا، اور اس غدار کی جو شکل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دے گئے۔ اب جب یہ باہر آیا ہے تو بقیہ جو ہواری تھے انہوں نے ایک دم کہا استاد، اور رومی فوج نے پھر اس غدار کو پکڑا کہ جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مشابہ کر دی گئی تھی، اس کو سولی دی گئی، سلیب دی گئی۔ اب یہ شوبے پہ پڑ گئے، آگے الفاظ آ جائیں گے، ولکن شبہ لہم، یہ معاملہ ان کے لیے شبہ میں ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، یعنی شبہ کیا پڑ گیا کہ اگر تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ غدار کہاں گیا، اور اگر یہ غدار کو ہم نے سولی دی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، تو یہ پورا معاملہ ان کے لیے شبہ میں پڑ گیا۔ تو انہوں نے بھی چالیں چلیں اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہترین سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، آخری رکوع ہے اس نشست کا، فرمایا جا رہا ہے کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ، اور یاد کرو کہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو پورا پورا اپنی طرف لوں گا، یعنی یہ باب تفاعل سے توفع یا توفع پورا پورا لینے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی روح اور جسم کے ساتھ میں آپ کو پورا پورا لوں گا۔ قادیانی یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے کہ جو کہ آ گئی ہے، تو نہیں، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں پورا پورا رفع آسمانی کروں گا، روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لوں گا، اور دیکھیں اس کی تائید وہ اگلے الفاظ کر رہے ہیں، وَرَّافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو بلند کر لوں گا اپنی طرف روح اور جسم کے ساتھ، وَمُطَاهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو اے عیسیٰ علیہ السلام پاک کر دوں گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، آپ کا انکار کیا آپ کی تعلیمات کا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی جو بھی آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو میں غالب رکھوں گا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، لہٰذا آپ کے ماننے والے وہ غالب رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ نقشہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ یہود کے جو کہ آپ کا انکار کرنے والے تھے، ولد الزنا معاذ اللہ قرار دینے والے تھے، ان کو وقتاً فوقتاً پٹوایا ہے، نبو کٹ نظر کے ہاتھوں، بخت نصر کے ہاتھوں ہلاک یہود ہوئے، اسی طرح ٹائٹس رومیت کے ہاتھوں 70 عیسوی میں ہلاکتیں ہوئیں، پھر ہٹلر کے ہاتھوں کس طرح سے ان پر عذاب ہے کہ جو کہ یہودیوں پر آیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جو ماننے والے تھے ان کو غالب رکھا اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والوں پر، اور فرمایا ثم الیہ مرجعکم، اور پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جس میں وہ تم اختلاف کرتے تھے، فاما الذین کفروا، پس جن لوگوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، وہی بات آ گئی کہ میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ دنیا میں عذاب میں نے آپ کو بتایا بخت نصر کے ہاتھوں، ٹائٹس رومی کے ہاتھوں اور ہٹلر کے ہاتھوں یہود پر یہ عذاب نہ ماننے والوں کے وہ آئے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ہاں اس کے برعکس، واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ وقتاً وقتاً آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ جہاں اس دنیا میں اللہ کے نافرمان ہیں نہ ہنجار ہیں، اسی زمین پر اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے اجر انہیں پورے پورے دے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، اور اے نبی ہم آپ پر یہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں، آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور حکمت والی یہ نصیحت ہے کہ جو کہ آپ کو سنا رہے ہیں. اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان سے سوال ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے، جو ان کا غلط عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدائی میں شامل کیے ہوئے تھے، تو اب آدم علیہ السلام کی مثال ان کے سامنے رکھی جا رہی کہ اگر بن باپ کے موزانہ پیدائش کسی کو خدا بنا دیتی ہے یا خدا کا بیٹا بنا دیتی ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ تھے نہ والدہ تھیں، ان کو کیا بناؤ گے؟ ان مثلا عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم جیسی ہے علیہ السلام. خلقہ من تراب، انہیں تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، نہ باپ نہ والدہ. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. الحق من ربک، اور حق تو اے نبی آپ کے رب ہی کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا. اور یہ تو بعید از قیاس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں کوئی شکوک و شبہات اللہ کے کلام کے حوالے سے وہ آتے، یہ تو ہمارے کان کھولے جا رہے ہیں. اب یہ جو وقت آیا تھا عیسائیوں کا، تو لہٰذا اب ان کو دعوت مباہلہ ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے. دعوت مباہلہ کیا ہے؟ کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر تم نے بات نہیں ماننی، حق کو قبول نہیں کرنا، تو پھر ایک میدان میں تم لے آؤ، تم بھی آ جاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ فیصلہ فرما دے گا. یہ دعوت مباہلہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے قبول نہ کرنے پر اب ان کو دی جا رہی. فرمایا جا رہا ہے کہ فمن حاجک فی، تو جو اے نبی آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس واضح علم آ چکا، فقل، تو پھر آپ ان کو فرمائیے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی اور تم بھی، سب جب وہ جمع ہو جائیں، ثم نبتہل، اور پھر ہم سب کھلے میدان میں اللہ سے یہ التجا کریں، تضرع کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر جو ہے وہ اللہ کی لانت. اور واقعتاً آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ الفاظ اتنے سخت فقط وہی اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے کہ جو 100% جس کو یقین ہو کہ وہ حق پر ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر عیسائیوں نے یہ دعوت مباہلہ کو قبول نہیں کیا. فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی حق پر مبنی بیان ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر وہ پھر جائیں، روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ پھر فساد کرنے والوں کو تو خوب جانتا ہے. اللہ سے تو نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں فساد سے بچائے اور اہل ایمان کی روش پر گامزن ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہاں ہم وقفہ کر رہے ہیں، 8 رکعت میں اس مقام کی سماعت فرمائیں گے حافظ صاحب سے، اور پھر 15 منٹ کا